بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. الصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد الفاتح. مؤمنین کرام، سامعین محترم، عزیزان کرام قدرہ، بصیرت کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ تقریباً اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہا ہے، اور عنوان پر گفتگو کے لیے ہم نے سورہ مبارکہ یوسف کی 108 نمبر آیہ شریفہ کو انتخاب کیا، جس میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے اے حبیب آپ کہہ دیجئے ہاذہ سبیلی یہ میرا راستہ ہے، ادعو اللہ علی بصیرہ اس راستے کی طرف بلاتے ہیں اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ، انا میں بھی ومن اتبعنی اور جس کسی نے بھی میری اتباع کی. سبحان اللہ پاک اور منزہ ہے اللہ، وما انا من المشرکین اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. عزیزان گرام قدر، آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بصیرت اس نور کا نام ہے کہ جو اگر انسان کے وجود میں پیدا ہو جائے تو اس کے لیے اللہ کے امتحانات اور آزمائشات الہیہ سے گزرنا آسان ہو جاتا ہے. انسان متوجہ رہتا ہے کہ میرا پروردگار مجھ سے کیا چاہتا ہے. بصیرت وہ نور اور وہ مقام ہے جس کے لیے آئمہ نے مختلف انداز سے گفتگو، ابھی خود بصیرت کے موضوع میں بہت ساری باقی ہے کہ اگر خدا نے کبھی توفیق دی تو انشاءاللہ مزید گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. چونکہ میں نے ابھی موضوع کو کسی خاص مقام تک پہنچانا ہے، لہذا میں اس سے زیادہ موضوع کو کھول نہیں رہا، ورنہ وہ مقام بھی ہے جہاں پر انسان سوچتا ہے یہ بات کہ ہمیں ایک حد تک معلومات ہیں، اس سے آگے انسان کی گنجائش نہیں ہوتی. تو امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پر فرماتے ہیں کہ جو کچھ تمہیں معلوم ہے اس پر عمل کرتے جاؤ، جو کچھ تمہیں معلوم ہے اس پر عمل کرتے رہو، خدا خود ہی تمہیں اس شے کی تعلیم دے گا جو تم نہیں جانتے خود بخود. لہذا عمل ایک ایسا مورد ہے کہ اگر انسان عملی میدان میں آ جائے تو پھر اسے، یعنی جو اللہ سے وصل ہو گیا، اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ شے جو انسان کو اللہ سے وصل رکھتی ہے، ہوتے ہیں ہم وصل، جدا ہو جاتے ہیں، بار بار ہمارا اللہ سے کنیکشن ہوتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے. وہ شے جو ہمیں اللہ سے متصل رکھتی ہے اس کا نام بصیرت ہے. اور یہ بصیرت ہر سطح پر چاہیے، ہمیں عوامی سطح پر بھی چاہیے، ہمیں اجتماعی سطح پر بھی چاہیے، خواص میں بھی بصیرت ہونی چاہیے. عرض کیا آپ سے کہ اللہ امور مادی میں جب انسان کو آزماتا ہے تو یا وہ مصیبت کے ذریعے سے آزماتا ہے یا فراوانی نعمت کے ذریعے سے آزماتا ہے. مصیبت میں کم از کم جو درجہ چاہیے وہ صبر ہے، کہ اگر صبر اختیار کر لیا مصیبت میں تو مصیبت نے ٹلنا ہے، ختم ہونا ہے. یہ یاد رکھیے، اپنے ذہنوں میں بیٹھا لیجئے کہ پروردگار کبھی بھی اپنے بندے کو اس کی وسعت سے زیادہ مصیبت میں نہیں ڈالتا، کبھی بھی نہیں. کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو ہر وقت مصیبت میں ہو، کوئی نہیں ملے گا ایسا. اللہ امتحان لیتا ہے، جن لوگوں کا امتحان طولانی ہوتا ہے اس کی وجوہات ہیں، اسباب ہیں، کہ جو انشاءاللہ کبھی فرصت رہی تو عرض کروں گا. لیکن جس طرح سے اللہ امور مادی میں امتحان لیتا ہے، اسی طرح سے اللہ امور اجتماعی میں امتحان لیتا ہے. اور ہر بندے کا، اب یہ مت سمجھیں کہ جب ہم امور اجتماعی کی بات کرتے ہیں ہماری نظریں فوراً خواص پہ چلی جاتی ہیں، کہ جن کے پاس کوئی مسئولیت ہے، کوئی عہدہ ہے. جن کے پاس کوئی مسئولیت اور عہدہ ہے ان کا امتحان شدید ہوتا ہے، شدید ہوتا ہے. عوام امتحان سے فارغ نہیں ہوتی. یہ نہیں ہے کہ اگر اجتماعی امور میں میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، میں بظاہر کوئی خاص رول پلے نہیں کر سکتا، تو میرا کوئی امتحان بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. عوام کا امتحان، عام شخص کا امتحان بھی امور اجتماعی میں رہتا ہے. لیکن اس امور اجتماعی میں سب سے زیادہ جو لازمت ہے، اہم نقش ہے، وہ خواص. کہتے کسے ہیں؟ اگر ہم کوئی خواص کی ڈیفینیشن کرنا چاہیں تو خواص کی ڈیفینیشن ہوتی ہی یہ ہے کہ وہ انسان جو معاشرے میں جس کا نقش زیادہ ہو، جس کا جو اثر ہے اس کا دائرہ کار بڑا ہو. یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں جن کا اپنے اوپر ہی کوئی اثر نہیں ہوتا، بعض ایون اپنی فیملی میں اثر گزار نہیں ہوتے، لیکن بعض شخصیتیں ہوتی ہیں کہ جن کا اثر ایک جامعے کی، معاشرے کی ایک بڑی تعداد پر ہوتا ہے. اب جتنی بڑی تعداد کے اوپر یہ اثر ہوگا، جتنا یہ عہدہ یا اثر انداز یہ شخص ہوگا، اتنا ہی اس کی جو اجتماعی ذمہ داری ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی، اور خواص کے اعتبار سے اس کا جو درجہ ہے وہ اتنا بلند ہوتا جائے گا. اب درجہ جتنا بلند ہوگا اتنا ہی شدید امتحان. خواص کا امتحان، خواص کی آزمائش یہ ہے کہ جب اللہ انہیں آزماتا ہے تو خواص چونکہ ایک ایسے اہم مقام پر ہوتے ہیں کہ جہاں پر خواص کی بصیرت اور بے بصیرتی سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. لہذا جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے خواص کی بے بصیرتی پورے انقلاب، پوری نہضت کو ختم کر دیتی ہے، نقشہ بدل دیتی ہے پوری نہضت کا. اور بالعکس، خواص اگر با بصیرت ہو تو انقلاب کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں. لہذا خواص کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. اب میں اگر بہت ہی چھوٹی سی مثال دوں تو کربلا میں خاص طور پہ جو خواص کا کردار ہے، اس میں کوفے میں دو شخصیتیں ہمیں، البتہ شخصیتیں زیادہ ہیں لیکن ان دو کو میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ ان کی تاثیر بہت تھی. جب حضرت مسلم پہنچے ہیں تو اب خواص بہت ہیں، جناب حبیب ابن مظاہر موجود ہیں، جناب مسلم ابن اوسجہ موجود ہیں، جناب ہلال بن نافع موجود ہیں، جناب حانی ابن عروہ موجود ہیں، جناب شریک ابن عبر موجود ہیں. اب بہت سارے نام ہیں، سب نہیں لے سکتا، لیکن کیا ہوا، ان میں جیسے ہی جناب مسلم پہنچے ان سب نے اپنے آپ کو ان کے تحت الشعاع قرار دیا، خود بخود ان کے نیچے آ گئے. کیوں؟ بس ایک بات تھی کہ ان کو امام نے بھیجا، یہ ہے امام والے. دیکھیں کس قدر بصیرت یہاں پر نظر آتی ہے. اب اسی فیز میں ایک شخصیت اور ہے جس کا نام سلیمان ہے، سورۃ خضر. سلیمان کیا کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے. امام کے محب ہیں، شیعہ ہیں، عالم ہیں، کوئی ہلکی شخصیت نہیں ہے. لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے اسی مقابلے پہ کوفے میں، ایک جناب مسلم ہے، تمام جتنا بھی، یعنی حبیب ابن مظاہر، امام حسین جس کو فقیہ آل محمد کہے، میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، امام کے جو خاص شاگرد ہیں، جس دن میں نے جناب حبیب کا ذکر کیا تو اس دن میں نے عرض کیا تھا، امام کے خاص شاگرد ہیں جناب حبیب. امام نے کچھ لوگوں کو جو اپنے اسرار کا علم دیا ہے، ان میں سے جناب میثم تمار ہیں، انہی میں سے جناب حبیب ابن مظاہر ہیں، انہی میں سے جناب ابن عباس ہیں. ابھی جناب ابن عباس کا ذکر آگے بھی چل کے کروں گا. یہ امام کے وہ اصحاب ہیں جن کو امام نے علم اسرار تک دیے ہیں، اتنے اہم صحابی، عالم، فقیہ. لیکن جب جناب مسلم آئے تو ان سب نے اپنے آپ کو خود بخود جناب مسلم کے ساتھ ضم کر لیا. لیکن کچھ شخصیتیں ایسی ہیں جو کہ پھر بھی سر اٹھا کر کھڑی ہوئی ہیں، انہوں نے اپنا ایک حلقہ بنایا ہوا ہے، انہوں نے اپنے گرد لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے، اور جناب مسلم کے مقابلے پہ ان کی اپنی ایک نظر ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ تفریق. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ آج یہ میرا موضوع نہیں ہے. دیکھیے ابن زیاد، میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ ابن زیاد کوفہ کو کف دست کی طرح پہچانتے ہیں اور اس کے انتظامی امور کی باریکیوں سے واقف ہے. اس نے پورے کوفہ کو ایسے اپنے پنجوں میں لے لیا تھا. لیکن یہ بصیرت صاحبان امام حسین ہے، اصحاب امام کی بصیرت یہاں نظر آتی ہے کہ کوفے پر پورے کنٹرول کے باوجود ابن زیاد جناب مسلم کو پیدا نہیں کر سکا، ڈھونڈ نہیں سکا، نہیں ڈھونڈ سکا تھا. یہ بصیرت ہوتی ہے. کتنے افراد تھے؟ مشخص تھے یہ لوگ؟ ایسا نہیں ہے. دیکھیں جتنا آپ اوپر کے ایڈمنسٹریٹو اگر پوائنٹ آف ویو سے آپ بات کریں، جتنا آپ اوپر کے عہدے پہ ہوں گے اتنی معلومات آپ کی زیادہ ہو. ابن زیاد کو سارے بڑے شیعوں کا پتہ تھا کہ کون کون امیر المومنین کے خاص شیعہ ہیں. یہ بدبخت لوگ وہ ہیں کہ جو ایک زمانے میں صفین میں امام کے ساتھ رہے ہیں، آج ابن زیاد کے ساتھ. شمر امام کے ساتھ تھا، عمر سعد امام کے ساتھ تھا، ان سب کو پتا ہے کہ اہم اہم شیعہ کون ہے. اس کے باوجود امام کے اصحاب کی بصیرت کیا تھی؟ کہ رہنما کو بچا کے رکھنا ہے، جو امام نے بھیج دیا اس کو بچا کے رکھنا ہے. یہ اسٹریٹجی جو ہم نے آج تک نہیں اپنائی. ہمارے پر لیڈر آ بھی جائے تو ہم کبھی بھی اس کی حفاظت کا تصور نہیں ہمارے ذہن میں کسی کبھی. لہذا کیا ہوتا ہے؟ جب ملتا ہے، جب ضائع ہو جاتا ہے، پھر ہم اس کے بعد نعرے لگاتے رہتے ہیں، خون کے آخری قطرے تک تیرے ساتھ ہیں. وہ تو خون تو بہ گیا اس کا، پھر ختم ہو گیا، اب کیا رہ گیا؟ لہذا عزیزان یہ نہیں بصیرت ہے، حقیقتا بصیرت ہے یہ. امام اس نے پورا زور لگا لیا، جناب مسلم کو پیدا نہیں کر سکا. اس نے دوسرا راستہ کیا اختیار کیا؟ اس نے ایک ایک کر کر امیر المومنین کے جو اہم اہم شیعہ تھے، امام کے جو اہم اہم صحابی تھے، ایک ایک کر کو پھنسا کر شیعہ قتل کرنا شروع کر دیا. جناب شریک کو قتل کر دیا، جناب حانی ابن عروہ کو قتل کر دیا. اب جب یہ دو اہم آدمی قتل ہوئے تو اب جناب مسلم کو اسٹریٹجی چینج کرنا پڑی. جناب مسلم کو معلوم تھا کہ اب اگر میں اسی طرح سے مخفی رہا اور یہ ایک ایک کر کے بندے شہید کرتا رہا تو جب امام آئیں گے تو کوفہ خالی. تو اب اسٹریٹجی چینج کرنے کی ضرورت تھی. آپ نے اسٹریٹجی چینج کی، آپ نے قیام کا اعلان کر دیا. اس قیام میں جناب مسلم بہت ہی آسانی سے کامیاب ہو جاتے. جائیں کوئی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا جناب مسلم کے لیے ابن زیاد کو قابو کرنا اگر سلیمان ابن سورت خزائی ساتھ دیتا. اگر اس نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جی جب امام آئیں گے تب دیکھیں گے. اس ایک بے بصیرتی کا نتیجہ کیا ہوا؟ اسی کوفہ کے اندر جناب مسلم تنہا رہ گئے اور قتل کر دیے گئے. اب ہاتھ مل رہے ہیں کہ مجھ سے کیا غلطی ہو، تب بے فائدہ. جب گزر گیا، اس وقت بصیرت دکھانے کی ضرورت تھی، نہیں دکھا سکتا. لہذا خواص کی بصیرت سب سے زیادہ پیوٹل رول پلے کرتی ہے، محوری رول ہوتا ہے. پوری کی پوری جو نہضت ہے وہ شکست یا کامیابی کی طرف اپنا رخ اختیار کر لیتی ہے. لہذا اب ہمارے درمیان جو اجتماعی امور میں جو لوگ عہدیدار ہیں، جن کے پاس کوئی عہدہ، کوئی مسئولیت ہے، میں خاص طور پہ یقین کریں میں ہاتھ جوڑ کر کہوں، واقعی ہاتھ جوڑ کر کہوں، خدا کے لیے، اگر آپ نے اپنی تربیت اجتماعی نہیں کی ہے، اگر آپ کو اجتماع کو چلانے کا تحمل اور برداشت نہیں ہے، اگر آپ کو عوام کو کنٹرول اور عوام کی باتیں سننے کا تحمل نہیں ہے، خدا کے لیے یہ عہدے مت لیں. خدا کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ چیزیں آسان نہیں ہیں عزیزان، آسان نہیں ہیں. عہدہ ملتا ہے ہماری گردن میں، فوراً اکڑ آ جاتی ہے. جس دن یہ آ جائے اسی دن سمجھ لو کہ امتحان الہی میں فیل ہو. جس دن تم نے یہ سوچا یہ عہدہ میری وجہ سے ہے، اسی دن امتحان الہی میں فیل ہو. اجتماعی امور میں کام کے لیے خدا کے لیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی طرف توجہ دیں. ہمارے لیے جو سب سے زیادہ بیکار ٹاپک ہے نا، جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ہے تربیت دینی.
یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اگر ہم مجالس اعظم میں کبھی عنوان دے دیں تربیت دینی تو مومنین عنوان دے کے کہتے ہیں یہ فضائل نہیں پڑھے گا، اس کے پاس مت جاؤ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا نتیجہ کیا نکلتا ہے عزیزان من؟ فضائل صرف سننے سے کوئی ہاتھ کچھ حاصل نہیں ہوتا، لکھ لو یہ میری بات۔ آپ سے زیادہ میں آپ کو ایسے افراد دکھا دوں گا مومنین سے زیادہ جنہوں نے پوری زندگی نہج البلاغہ پڑھنے میں لگا دی، اور وہ امیر المومنین کو ایسے جانتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے۔ عمر آس جیسا علی شناس آدمی آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گا، میں یہ یعنی مبالغہ آرائی نہیں کر رہا ہوں۔ اگر آپ کہیں گے میرے پاس موضوع نہیں ہے چونکہ یہ، ورنہ یقین کریں کبھی میں نے یہ موضوع قرار دیا نا کہ علی دشمنوں کی نگاہ سے، تو پھر آپ کو بتاؤں گا کس قدر علی شناس آدمی تھا۔ علی شناس تھا تو اس نے اپنی جان بچا لی تھی، یعنی جس وقت آپ سوچیں آپ امیر المومنین کسی پر حملہ، علی فاتح خیبر، کسی کو اپنا ٹارگٹ بنا لے اور علی کے پہنچنے سے پہلے اس کا دماغ چلے اس بات پر کہ علی کو میں نے ورد کیسے کرنا ہے، سمجھ سکتے ہیں آپ اس کو؟ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں اپنی جان بچانے کے لالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ انسان کو علی حملہ کر دے تو لوگوں کے حواس مختل ہو جاتے ہیں، اس میں بھی جس کو یہ پتا ہو کہ علی کو کیسے رد کرنا ہے اسے عمر آس کہتے ہیں۔ تو علی کے فضائل تو وہ مجھ اور آپ سے زیادہ جانتا ہے، تو پھر صرف فضائل سننا کمال نہیں ہے عزیزان من، فضائل سن کر اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنا کمال ہے۔ جو چیز اہل بیت ہم سے چاہتے ہیں وہ عمل ہے، جو چیز اہل بیت ہم سے چاہتے ہیں وہ ہماری تربیت دینی ہے۔ تربیت دینی، تربیت اجتماعی نہیں ہوتی، ہم اپنے وجود سے، اپنے کاموں سے امام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، چیلنج۔ ہم نے دیکھی یہ چیزیں اور دل کو افسوس ہوتا ہے۔ بعض مخیر حضرات، مہد مخیر، مخیر ادارے، وہ جب تقسیم کرنے آتے ہیں راشن وغیرہ تو ایک لمبی لائن لگی ہوتی ہے، جتنی لمبی لائن لگی ہوگی اتنا ہی افتخار ہوتا ہے، جی ہم نے اتنے۔ مجھے کسی ایک معصوم کی سیرت میں ان کے دروازے کے باہر لائن دکھا دیں، میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کسی ایک مگر معصوم مشہور نہیں تھے دینے میں، آپ میں امام سے زیادہ دینے والا مشہور ہو سکتا ہوں؟ ہو سکتا ہوں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ امام کے دروازے پہ لائن کیوں نہیں ہوتی تھی؟ اس لیے کہ امام چھپ کر رات کو ان کے دروازوں پر پہنچاتے۔ امام کی طرح کام کرنا چاہتا ہوں طریقہ یہ، چھپ کر، کیا مشکل ہے؟ میں نے کل بھی عرض کیا تھا عبادت جتنی چھپ کر کرو گے اتنی افضل ہے۔ یہ تصویریں کھچوانا غریبوں کو تھیلا دیتے ہوئے، یہ اچھا ہمارے ہاں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم یہ کام نہ کریں لوگ فنڈ نہیں دیتے، تو کس نے تم سے کہا لوگوں سے فنڈ لو؟ اپنی وسعت سے کہیں اللہ نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ فنڈ جمع کرو اور دو؟ کہاں کسی امام کی سیرت میں ہے؟ کسی امام کے گھر کے باہر بینر دیکھا نا کہ ہم خیراتی ادارہ چلا رہے ہیں فنڈ ہمیں دے دو؟ نہیں ہے آئمہ کی سیرت، خدا کے لیے آئمہ کی سیرت سمجھنے کی کوشش کی۔ اجتماعی کاموں میں میں تین واقعات بیان کر رہا ہوں، اور میں آپ سے خاص طور پر اپنے جوان ساتھیوں سے کہوں گا خدا کے لیے تفکر کیجیے۔ تین اماموں کے صحابی، ایک جن کا کل بھی میں نے ذکر کیا جناب بہلول۔ جناب بہلول آپ نے سنا ہوگا، ایک جو بڑی مشہور روایت جناب بہلول کے حوالے سے، وہ صرف مشہور ہے، میں نے بہت ڈھونڈا مجھے سند نہیں ملی۔ وہ روایت یہ مشہور ہے کہ جب امام بہت سخت قید میں تھے، کچھ لوگ امام کے پاس گئے، امام نے ایک چیز پہ جیم لکھ کے ڈال دیا، تو کسی نے اس سے جلا وطنی اختیار کی، کسی نے جہاد اختیار کیا، کسی نے جنون، تو جناب بہلول نے اپنے لیے جنون۔ یہ صرف مشہور ہے، مجھے اس کی سند کہیں نہیں ملی۔ جو واقعہ تاریخوں نے لکھا ہے اور موجود ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا نام زہیب بن عمر ہے، اور آپ رشتہ دار ہیں ہارون کے، لیکن امام کے خاص صحابی۔ جناب نے کیا کیا؟ علم اہل بیت میں اپنے آپ کو اس پائے پر پہنچایا تھا، آپ اتنے زبردست فقیہ اور عالم تھے کہ پورے عالم اسلام سے کسی فقہ کا کوئی بندہ آپ سے رجوع کرے، آپ جو فتویٰ دیتے تھے وہ اس کی اپنی فقہ کے مطابق ہوتا تھا، اور فقہ اہل بیت سے ہوتا تھا۔ یہ کمال تھا آپ کا۔ تو اب کیا ہوا کہ ہارون کو جب پتہ نہیں تھا، اس نے آپ کو قاضی القضات لکھا دیا۔ یہ ہے ہنر، امام کا خاص صحابی اور اپنے زمانے کا ظالم ترین بادشاہ نہیں جانتا، نہیں جانتا، یہ کمال ہوتا ہے۔ اب قاضی القضات لگ گئے، ہارون نے کیا کیا؟ ہارون کے بارے میں یہ عرض کرتا چلوں، ہارون بنو عباس میں بالکل وہی ہے جو بنی امیہ میں معاویہ، بالکل انتہائی چلاک، انتہائی خطرناک، اس نے پلاننگ یہ کی اور بغض اہل بیت سے بھرا ہوا، اس نے پلاننگ یہ کی کہ امام کو اب روکنا چاہ رہا ہے، روک نہیں پا رہا. یہ وہ امام ہے جس کی زندگی کا زیادہ تر حصہ زندانوں میں گزرا ہے، اس کے باوجود بھی ہارون جیسا بادشاہ جس شخصیت کے خلاف ہے، آپ کوئی عقل انسانی سالم مان سکتی ہے کہ اس امام کا کوئی سیاسی کردار نہیں ہوگا؟ کوئی عقل سالم مان سکتی ہے جس نے سارے زندگی کا زیادہ حصہ جیلوں میں گزار دیا، پھر بھی ہارون کیوں خوف زدہ ہے؟ اگر امام کا کوئی سیاسی کردار نہیں تھا تو پھر ہارون کو کس بات کا خوف تھا؟ اب ہارون نے طریقہ کیا کیا؟ ہارون نے پلاننگ یہ کی کہ تمام جتنے علماء تھے ان سے امام کے قتل کا فتویٰ لے لیا فتویٰ اس نے، جس طرح سے یزید نے قاضی شرح کے ذریعے سے امام کے قتل کا فتویٰ جاری کرا، سارے علماء نے کر دیا. چال بہت خطرناک ہے، اس لیے کہ جب امام کے قتل کا فتویٰ جاری ہو جائے گا تو گویا امام مجرم ہیں. اب معاملہ کہاں آ کے ٹکا؟ رک گیا جہاں پر سائن کرنے تھے قاضی القضات جناب زہیب بن عامر نے. اب جب جناب کے پاس، اب دیکھیے عہدہ ہے تو آزمائش الہی، عہدہ ہے تو ساتھ آزمائش الہی. یہ بھی کیا آزمائش ہے؟ یہ آزمائش ہے. جناب زہیب اگر سائن کرتے ہیں، جناب بہلول اگر سائن کرتے ہیں تو گویا امام کے قاتل، اور اگر سائن نہیں کرتے تو گویا اپنے قاتل. اگر سائن نہیں کرتے تو ہارون مار دے گا، قتل کر دے گا. اب دو چیزوں کے درمیان، یا خود مر جائے یا امام کے قاتل بن جائے. سوچ سکتا ہے کہ کس پوزیشن میں ہوں گے؟ کوئی بندہ ہے جو یہ سوچ سکے کہ کیا کنڈیشن ہوگی جناب صہیب؟ جناب بہلول نے کیا کیا؟ بالآخر قاضی القضات تھے، کسی طرح سے امام سے ملاقات کا بندوبست کیا اور امام سے جا کر کہا مولا میں اس مشکل میں پھنسا ہوں. امام نے بھی آپ کو صرف یہ جواب دیا، کچھ ایسا کر کہ تو قاضی القضات نہ رہ سکے. امام نہیں چاہتے کہ صحابی قتل ہو، صحابی بڑا قیمتی ہوتا ہے. مولا نے کیا کہا؟ ایسا کر کہ تو قاضی نہ رہے، پلاننگ ہی ساری فیل ہو جائے گی. جب یہ طے ہو گیا مرحلہ تو اب اس نے آ کے سوچنا شروع. اب خود چونکہ عالم و فاضل ہیں، اب جانتے ہیں کچھ شرائط ایسی ہیں جو تکوینی انسان مرد ہے عورت نہیں ہو سکتا، بالغ ہے نابالغ نہیں ہو سکتا. کچھ شرطیں ایسی ہیں جن کو شرعاً انسان نہیں مان سکتا، فسق و فجور نہیں انجام دیا جا سکتا. آخری چیز جو آپ کو سمجھ میں آئی، کیونکہ دیکھیں عالم اگر انسان ہے اس کے علم کا مرحلہ، تو علم ایک دن میں ختم نہیں ہوتا، ثابت کرنا پڑتا ہے، یہ بھی ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں کم علم ہوں. تو اب آخری جو چیز رہ گئی تھی وہ تھی کہ آپ اپنے آپ کو عقل کو، ایک شرط عقل ہوتی ہے کہ اپنی عقل کو ضائع کر دیں، زائل ہو جائے عقل، ایسا کچھ ظاہر کریں تاکہ جب مجنون ہو جائے گا تو پھر قاضی نہیں رہے گا. اب یہ ہمیں اور آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا آسان سا لگتا ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ وہ شخص ہے کہ جو اپنے گھر سے نکلتا تھا تو اس کے آفس تک اور ہارون کے دربار تک کوئی آدمی اس کے سامنے سر کھڑا کر اٹھا کر نہیں کھڑا ہوتا، سر جھکا کر لوگ اس بندے کو سلام کرتے تھے، اس کے گھر کے دروازے سے آفس اور دربار تک کسی کی مجال نہیں تھی کہ جناب زہیب کہیں سے گزر، قاضی القضاۃ چیف جسٹس کہیں سے گزر رہا، لوگ گھوڑوں سے اتر آتے تھے. اتنا احترام تھا آپ کا، جس کا اتنا احترام تھا صبح لوگوں نے دیکھا کہ وہ ڈنڈے پہ سوار اور اچھلتا کودتا جا رہا ہے. سوچ سکتے ہو امام کے لیے اپنی عزت کو قربان کرنا، یہ ہے بہلول. اپنی عزت، اپنی حرمت کو اس نے اپنے زمانے کے امام پہ قربان کر دیا. یہ ہوتے ہیں، اپنی عزت کو، اپنے احترام کو اس نے مولا پہ قربان کر دیا. وہی آدمی پورے بغداد میں جس کو لوگ سلام کرتے تھے اب لوگ پتھر مار رہے ہیں، دیوانہ کہہ کر اس پر ہنس رہے ہیں. اپنی عزت کو اس نے قربان کیا تھا. اہل بیت کسی کا قرض نہیں رکھتے، اس نے اپنی عقل کو اہل بیت پر قربان کر دیا، دیوانہ بن کے اپنے آپ کو اہل بیت، امام کو بچایا، امام پر اپنی عقل کو، اپنی عزت کو قربان کیا. تو امام نے بھی جواب دیا، اور اس طرح جواب دیا امام نے کہ تاریخ عقل اور دانائی میں جہاں کہیں پر بھی نام لکھا جائے گا تو داناؤں میں سب سے پہلا نام بہلول کا لکھا جائے گا. لیکن سمجھیں اس بات کو، یہ امتحان آسان امتحان نہیں ہے، بہت مشکل ہے. دوسرا صحابی امام کا، امام ہی کا صحابی علی بن یقطین. علی بن یقطین کون ہے؟ یہ بھی رشتہ دار بنتے ہیں، اور ان کی جو اجتماعی پوزیشن ہے وہ اتنی اسٹرانگ تھی کہ آپ کو وزیر لگا دیا. دیکھیے دونوں کی مقاموں میں فرق ہے. بہلول اور علی بن یقطین کی معرفتوں میں فرق ہے، لہذا دونوں کے مقاموں میں بھی فرق ہے. علی بن یقطین خاص صحابی امام کا، جب وزارت کا عہدہ آ گیا امام کے پاس، کہا مولا وزارت کا عہدہ آیا آپ کیا کہتے ہیں؟ امام نے کہا اس شرط پہ قبول کرنا، اس شرط پہ، تمام عہدیداروں کو کہہ رہا ہوں غور سے سنیے، اس شرط پہ کہ تمہارے دروازے پر کوئی مومن آئے تو رد ہو کر نہیں جانا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس شرط. اب جب یہ شرط امام نے لگا دی، انہوں نے بہت نبھائی، ایسا نہیں بہت انہوں نے نبھایا، لیکن ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک غریب سا اونٹ والا غریب سا آدمی تھا، اس کو کوئی کام پڑ گیا، کوئی ضرورت تھی، وہ آیا، اور اس وقت آپ کوئی بہت ہی امپورٹنٹ کام انجام دے رہے تھے دفتر کا، خزانے وغیرہ سے ریلیٹڈ کوئی کام، امپورٹنٹ کام. تو آپ کے دربار نے آ کے بتایا کہ ایک غریب سا جمال آیا، آپ نے کہا اس سے کہنا تھوڑی دیر میں آ جائے. تھوڑی دیر بعد آیا، کام ختم نہیں تھا، آپ نے کہا اس سے کہو تھوڑی دیر. اس سے دو تین دفعہ جب ہوا تو اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے ضروری کام میں مصروف ہوں، وہ چلا گیا. مشکل بلاخر ٹل جاتی، خدا ٹال دیتا ہے، مشکل اس کی بھی ٹل گئی، بات ختم ہو گئی، علی ابن یقطین بھی بھول گئے. آئے اگلے سال حج کرنے، حج سے واپسی پہ گئے امام کے پاس زیارت کرنے مدینہ، جا کر امام کو پیغام بھیجوایا، کہا کہ دربان سے کہا جاؤ مولا کو کہو علی ابن یقطین ملنا ہے. امام نے اندر جیسے غلام ہی کے ہاتھ پیغام بھیجوا دیا کہ علی ابن یقطین سے کہو ہمارے پاس تمہارے لیے وقت نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے، اور علی ابن یقطین کوئی معمولی صحابی نہیں ہے، لیکن معرفتوں میں فرق ہے. علی ابن یقطین ایسا صحابی تھا، اتنی معرفت رکھتا تھا کہ یہ جو مولا نے رد کیا ہے کوئی نہ کوئی بات سن، لیکن اب یاد نہیں آ رہا. وہیں دروازے پر امام کے بیٹھ گیا، اور دروازے پر بیٹھ کر غلام سے کہتا ہے امام کے کہ مولا سے کہہ دو جب تک یقطین کو معاف نہیں کریں گے میں یہاں سے نہیں اٹھوں. عام صاحب وزیر ہے اپنے زمانے کا، امام کے دروازے پر بیٹھ گیا. امام نے اپنے غلام سے ہی پیغام بھجوایا، کہا مجھ سے معافی مت مانگو، اس جمال سے معافی مانگ کر آؤ جو مومن تھا تم نے رد کیا. اب جمال کا نام سنتے ہی تم کو یاد آ گیا کہ اس طرح کا ماجرا تھا. غلام کو کہتے ایک درخواست میری اور امام تک پہنچا دو. کہا کیا؟ کہا مولا سے کہوں کہ بغداد بہت دور ہے، مجھے جانے میں ٹائم لگے گا، آنے میں ٹائم لگے گا. امام کو جب پیغام بھیجا، امام نے اسی غلام کے ذریعے پیغام بھیجوا، کہا اس سے کہو مدینہ سے باہر نکلے فلاں مقام پہ اونٹنی ملے گی، اس پہ سوار ہو جائے. یقین دوڑتا ہوا گیا، اسی مقام پہ اونٹنی ملی، سوار ہوا، پلک جھپکنے میں جمال کے گھر کے سامنے اترا، اتر کے دروازے پہ دستک دی، جمال باہر آیا. وزیر صاحب کو اپنے گھر پہ دیکھ کے پریشان ہو گیا، کہا قبلہ آئیں بسم اللہ، میرے گھر تشریف لائے. علی نے کہا نہیں، میں ابھی اندر نہیں آ سکتا، مجھے بہت ضروری کام ہے، جلدی میں ہوں، میں تجھ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں. وہ بھی پریشان، کہا کس بات کی معافی؟ کہا تم میرے پاس آئے تھے، تمہیں کام تھا. انہوں نے کہا بھائی وہ تو حل ہو گیا، اللہ نے حل کر دیا، بس ٹھیک ہے، آیا تھا نہیں ہوا کوئی بات نہیں. کہا نہیں، تجھے جو اس دن دل آزاری ہوئی تھی اس کی وجہ سے آج تک امام مجھ سے ناراض ہے، آج تک امام مجھ سے ناراض ہے، جو تیری دل آزاری ہوئی تھی آج تک امام مجھ سے ناراض ہے. اس نے کہا بھائی کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، میں تو کب کا آپ کو معاف، میں نے معاف کر دیا، آپ جائیں میں معاف کرتا ہوں آپ کو. کہا نہیں ایسے معافی نہیں. کہا میں اب زمین پر اپنا چہرہ رکھوں گا، تم میرے چہرے پر اپنا پاؤں رکھ کر مدینہ کی طرف رخ کر کے امام کا نام لے کر کہو کہ میں نے اسے معاف کر دیا. وہ کہنے لگا اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے معاف کر دیا. کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا جب تک تو یہ کام نہیں کرے گا. اس نے دیکھا مجبوری ہے. علی بن یقطین نے اپنا چہرہ زمین پر رکھا، اس نے پاؤں اپنا چہرے پر رکھا، مدینہ کی طرف رخ کر کے امام کو پکار کے کہا مولا میں نے اسے معاف کر دیا آپ کے حق کی خاطر. جب یہ بات ہوئی اس کا تشکر کیا، اٹھے دوبارہ اونٹنی پہ سوار ہوئے، پلک چھپکنے میں دوبارہ مدینہ دوڑتا ہوا علی ابن یقطین. جس وقت مدینہ میں امام کے گلی میں داخل ہوا تو دیکھا امام استقبال کے لیے دروازے پر کھڑے. عزیزان من، مراحل فرق ہوتے ہیں، مراحل فرق. چونکہ بہلول نے اپنا سب کچھ امام کو دے دیا تھا، اس لیے اس کا جو مرتبہ ہے اس جیسا مرتبہ امام کے کسی صحابی کا نہیں. بہلول نے جب اپنا سب کچھ دے دیا تو امام نے اس طریقے سے عطا کی کہ اپنی دیوانگی کے اندر کھیلتے ہوئے مٹی کے گھروں کو جب اس نے جنت کا گھر دے کر بھیجا ہے تو امام نے جنت کے گھر کی ضمانت لے کر دیا. لہذا یہ مت سمجھیں امام کسی کا ادھار نہیں رکھتے. تم امام کے لیے قربانی دے کر تو دیکھو, لیکن خصوصا اب مرحلہ وہ آ گیا کہ جہاں پر اب ہماری ذہنیت کیا ہے. ہماری ذہنیت یہ ہے خصوصا تنظیمی برادران سے خاص طور پر مخاطب ہوں میں. ہم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے کچھ درس اٹینڈ کر لیے, کچھ علماء کے ساتھ بیٹھ گئے, کچھ پروگرام ہم نے اٹینڈ کر لیے, اب ہم فارغ ہیں تربیت سے. خدا کے لیے جس دن, یہ میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں اور اپنے لوگ علماء کو بھی کہہ رہا ہوں, حتی علماء, جس عالم نے بھی, جس طالب علم نے بھی یہ سمجھ لیا کہ آج کے بعد مجھے تربیت کی ضرورت نہیں ہے, اس کا شیطان کے ہاتھوں میں پہلا دن ہوتا ہے, وہ پہلا قدم ہوتا ہے شیطان کی طرف. یہ سمجھنا کہ مجھے تربیت کی ضرورت نہیں ہے, صرف وہ ذات کہ جس کو تربیت کی ضرورت نہیں ہے وہ معصوم کی ذات ہے, باقی ہر ایک کو تربیت کی ضرورت ہے. اب تربیت میں, اب عرض کرو, پیچھے اب ذکر کیا ہے آخری شخصیت اجتماعی امور, کون؟ جناب ابن عباس. جناب ابن عباس کا نام آپ نے بارہا سنا ہوگا, کیوں؟ امیر المومنین کے خاص شاگرد, آپ کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس. جناب عبداللہ ابن عباس صحابی رسول, صحابی امیر المومنین, امیر المومنین کے چچا زاد بھائی, خاص صحابی, تفسیر کے خصوصی علوم میں اتنی امام نے اس کو تفسیر اور علوم قرآن دیا ہے, اتنا کہ عالم اسلام میں کوئی بھی شخص روائی تفسیر کرنا چاہے ابن عباس کے نام سے رد نہیں ہو سکتا, نہیں رد ہو سکتا. یعنی کوئی روایات میں آ کر تفسیر کرنا چاہے اور ابن عباس کا نام نہ لے, ناممکن ہے. اس قدر امام نے ابن عباس کو علوم قرآن اور تفسیر تعلیم کیے. یہ وہی ابن عباس ہے جس کے لیے معروف ترین آپ نے امام کا قول سنا ہوگا, اے ابن عباس, اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی اتنی تفسیر کروں کہ 70 اونٹوں کا بار ہو جائے. یہ وہی ابن عباس. اور بعض روایات کے مطابق صرف تفسیر اور علوم قرآن نہیں, حتیٰ امیر المومنین کے خاص علوم جن کو سری علوم کہا جاتا ہے, جو امام اپنے خاص صحابیوں کو دیتے تھے, حتیٰ اس کو کہا جاتا ہے صاحب سر امیر المومنین ابن عباس. امام کی حکومت بنی, اب اتنا خاص صحابی, وہ دور چکے, یہ اکثر صحابی امام کے, جناب حبیب, جناب میثم تمار, یہ جناب مالک اشتر, یہ سب کے سب کوفہ میں تھے. ابن عباس نے سب سے زیادہ ٹائم امام کے ساتھ, کیونکہ یہ خود مدینہ کا رہنے والا تھا, محلے بنی ہاشم میں گھر ہے اس کا. تو جس زمانے میں امام, یعنی پہلی تین خلافتوں میں اور اپنے ابتدائی دور میں, جتنا ٹائم اس نے امیر المومنین کے ساتھ گزارا کسی نے نہیں گزارا. یہی ابن عباس, تاکید اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں نقش ہو جائے. اب مجھے کوئی اس پورے مجمع میں اٹھ کر یہ کہہ دے کہ میں ابن زیاد سے زیادہ تربیت یافتہ ہو سکتا ہوں, کوئی ایک بندہ ہاتھ اٹھا کر کہہ دے کہ جی میں ابن زیاد سے زیادہ امیر المومنین کو پہچانتا ہوں, میں نے امیر کے ساتھ زیادہ وقت گزارا ہے. ہے کوئی بندہ؟ کوئی نہیں ہو سکتا. ابن عباس جیسا آدمی, مولا نے اس کو بصرے کا گورنر, کیوں ہماری مجالس میں زیادہ نام نہیں ہوتا, یہ کبھی سوچا آپ نے؟ اتنا امپورٹنٹ آدمی اور ہمارے ہاں ان کا بہت زیادہ تذکرہ نہیں ہوتا. وجہ کیا؟ آج جن کو نہیں پتا وہ آج سن لیں. امام نے اس کو بصرے کا گورنر بنایا, اور بصرے کا گورنر بنانے کے بعد جب بصرے میں مال غنیمت وغیرہ اور بیت المال کا مال آیا اور اس کے کنٹرول میں آیا اور اس نے دینا دلانا شروع کیا لوگوں کو, تو آہستہ آہستہ اس کو یہ ہونے لگا کہ میں اس عہدے پر, اس کا حق ہے میرا, اور پھر اس نے لین دین میں گڑبڑ کرنا شروع کر دیا. ابو اسود دوئیلی, اگر بعض کے ذہنوں میں نام ہے ابو اسود دوئیلی, جن کے لیے خاص طور پر یہ کہ امام نے صرف و نحو جیسے علوم اور قرآن کے علوم اپنے صحابی کو تعلیم کیا. ابو اسود دوئیلی نے جب یہ دیکھا تو آپ امام کو خط لکھا, کہا مولا, یہ ہوتے ہیں امام کے سپاہی, خط لکھا, کہا مولا, اب نہیں امام, یہ نہیں سوچا اس نے کہ امام کا چچا زاد بھائی ہے, خط لکھا, کہا مولا یہ اس طرح کی گڑبڑ کر رہا ہے. امام نے اس کو تشکر کا خط لکھا, پھر ابن عباس کو خط لکھا کہ مجھے تمہارے بارے میں اس طرح اطلاعات ملی ہیں. اس نے دوبارہ امام کو خط لکھا ابن عباس نے, اور اس میں کہا کہ آپ یہ اطراف کی باتوں پر دھیان نہ دیں، یہ میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. امیر نے دوبارہ خط لکھا، مولا نے کہا کہ تمہیں اپنے دفاع کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم نے کوئی خیانت نہیں کی تو اکاؤنٹ رپورٹ بھیج دو، بھیج دو اکاؤنٹ رپورٹ اگر تم نے خیانت دی، تمہیں اپنے دفاع کی ضرورت ہی نہیں ہے. اول تو میں حیران ہوں کہ ابن عباس امیر المومنین کے سر کا اسرار کا صاحب ہونے کے باوجود امیر کی شناخت نہیں رکھتا. دولت کس طریقے سے، عہدہ کس طریقے سے انسان کو اندھا کرتی ہے، اس کی بدترین مثال ابن عباس. اتنے سال نہیں پتا ہوگا امیر کو کہ یہ کیا کر رہا ہے، مولا کائنات کو نہیں پتا ہوگا کہ تم کیا کر رہا ہے، پھر بھی امیر چونکہ قانون کا تقاضا یہ کہ اپنی اکاؤنٹ رپورٹ بھیجو. جب جواب نہیں آیا تو امام نے ایک سخت خط لکھا اور کہا کہ میں وہاں آ کر تمہارا محاسبہ کروں گا. اب یہ جانتا ہے، اتنا پہچانتا ہے امیر کو کہ جب امیر حساب لینے پر آئیں گے تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی. لہذا اس نے کیا کیا، بصرہ کے بیت المال میں 6 ملین درہم 60 لاکھ درہم 60 لاکھ درہم جمع کیے. اب بنو ہاشم کو تو بلا نہیں سکتا تھا، اس نے اپنے ماموزاد ماں کی طرف سے جو خاندان لگتا تھا ان کو بلا کر ان سے درخواست کی، اور انہوں نے جاہلیت کا جو طریقہ تھا کہ اپنے قوم اور قبیلے کی سپورٹ، اس میں جاہلی تعصب میں آ کر اس کو با حفاظت مکہ تک پہنچا دیا اور وہاں بھی اس کی حفاظت کا سلسلہ اور انتظام کیا. مکہ کیوں گیا؟ سب کو پتا ہے کہ مکہ حریم امن ہے. مکہ اس لیے گیا کہ اگر میں مکہ چلا جاؤں گا تو، اور امیر نے وہاں مجھے اگر یعنی کچھ کرنے کی کوشش کی اور لڑائی جھگڑا ہوا تو وہ جناب امیر کے لیے مشکلات کا باعث بن جائے گا. لیکن یہیں سے امیر المومنین کی مظلومیت کا اندازہ ہوا، آپ کو ہوا اندازہ، اتنا قریبی صحابی لیکن ذرا سی اس کو عہدے پر بٹھایا. اب مجھے آپ یہ بتائیے، کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہمیں تربیت کی ضرورت نہیں؟ اتنا امیر المومنین کے ساتھ رہنے والا آدمی لیکن تربیت نہ ہو تو اس طریقے سے قدم ڈر کے باہر. یہ اس تربیت، اس بصیرت کے لیے تربیت کی ضرورت ہے عزیزانے. اگر آپ نے کبھی بھی، ہم میں سے، میں اپنے آپ کو شامل کر کے بات کر رہا ہوں، ہم نے کبھی بھی یہ فراموش کیا کہ مجھے تربیت کی ضرورت نہیں ہے، میں نے عرض کیا کہ وہی تھاٹ پہلی دفعہ دماغ میں جو ہماری فکر آئی وہی ہمارا شیطان کی طرف پہلا قدم ہے. ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو تربیت کی ضرورت نہ ہو. کیوں؟ تربیت وہ کام کرتی ہے، وہ کام کرتی ہے کہ جو میں نے عرض کیا نا کہ انسان کے اندر وہ بصیرت، وہ کیفیت پیدا کر دیتی ہے کہ حتیٰ مشکلات میں بھی انسان جس چیز کی تربیت اس نے لی ہوئی ہوتی ہے اس کو آسانی سے انجام دے دیتا ہے. آپ اپنے بچوں کو، اور ہمارے لیے تربیت گاہ کہاں ہے، ہم کہاں ڈھونڈیں گے؟ حسینی تربیت کا نام یہ فرش عزا ہے، حسینی تربیت کا نام جلوس عزا ہے. اپنے بچوں کو لائیں، اس فرش پر بیٹھنے کی تربیت دیں، آداب سکھائیں اس فرش پر بیٹھنے کے. اپنے بچوں کو علم پکڑاتے ہوئے یہ ادب سکھائیں کہ بیٹے یہ عباس علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے، علم ہے، اسے بغیر وضو مت پکڑنا، یہ حضرت عباس کا علم ہے، اٹھانا چاہتے ہو نماز قضا کر کے مت اٹھانا، کیونکہ جو بے نمازی حضرت عباس کا علم اٹھاتا ہے وہ حضرت کو بہت دکھ دیتا ہے. تو جب ہم اپنے اولاد کی طرف، یہی تو تربیت گاہ ہے، اس تربیت گاہ کی حفاظت کی ضرورت ہے، اسی تربیت گاہ کو منظم کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے عزاداری سید الشہداء کو اپنے لیے صحیح معنی میں استعمال کر دیا تو ظہور امام زمانہ کی طرف اس سے زیادہ بہترین قدم کوئی نہیں ہو سکتا. لہذا عزیزان من، تربیت، جب انسان تربیت کرتا ہے تو تربیت کا اثر کیا ہے کہ مشکلات میں بھی انسان وہ کام کرتا ہے، ٹینشن میں بھی، کہ جو عام حالت میں نہیں کر سکتا. اب میں تربیت کی دو مثالیں دوں اور آج کی گفتگو ختم. ہم نے ایک واقعہ سنا ہے، بارہا سنا ہے ہم نے، کہ شب ہجرت امیر المومنین کو مولا نے بلایا، رسول اللہ نے بلایا اور کہا یا علی تم میرے بستر پر سو جاؤ. ہم نے تاریخ میں کئی مرتبہ سنا کہ امیر المومنین پوری رات سوتے رہے اور دشمن یہ سمجھتے رہے کہ رسول سو رہے. لیکن کبھی آپ نے سوچا دیکھیے، عصمت اپنی جگہ پر ہے، معصوم ہونا اپنی جگہ پر ہے، لیکن تھوڑا سا ذرا عقل کے ہمارے بات اس میں آ کر دائرے میں بات کریں. دیکھیے، انسان کا بستر جب بدلتا ہے، اگر جگہ اور بستر بدل جائے تو اس کو ابتدائی کچھ دنوں میں نیند نہیں آتی. امیر المومنین جو اتنے آرام سے سو رہے ہیں تو عین ممکن ہے کہ امیر المومنین کی کوئی تربیت ہوئی ہو، تو اس تربیت کا سراغ نکالیں، ذرا سا تاریخ کے صفحے پلٹیں گے، کچھ عرصہ پیچھے جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جناب ابو طالب جس وقت پیغمبر کے کفیل تھے، یہ تربیت جناب نے اپنی اولاد کو وہاں دی تھی کہ پیغمبر کی جگہ بدل بدل کر اپنی اولاد کو سلاتے اس لیے تھے کہ دشمن دھوکہ کھا جائے، تو ابو طالب کی اولاد نے بچپن سے یہ تربیت لی ہوئی ہے کہ پیغمبر کی جگہ پر سونا کیسے ہے۔ بس اس تربیت کرنے والے کو پہچانو۔ دوسری جو تربیت ہے تاریخ میں، دوسری جو تربیت ہے واقعا، اس ماں کو سلام ہے کہ جس نے عباس جیسا بیٹا تربیت کیا، جناب ام البنین۔ یہ جو ہم زیارت میں لفظ پڑھتے ہیں کہ امام نے سلام کیا، السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین علیہم السلام، یہ جو جملہ ہم پڑھتے ہیں اس میں یہ جو اطاعت کا عنصر جناب عباس کے اندر آئے، کہاں سے آیا؟ حضرت ام البنین۔ حضرت ام البنین عام خاتون نہیں ہیں، عام خاتون نہیں ہیں، لیکن مولا کے گھر میں ہمیشہ کنیز بن کر، ہمیشہ اپنے بچوں کو ہمیشہ زہرا کے بچوں کا غلام بنایا، تربیت ہی اس کی۔ جناب ام البنین کوئی عام خاتون نہیں ہے عزیز آنے میں، مولا کائنات کے انتخاب کا نام ام البنین ہے، انتخاب کیا۔ دیکھیے آئمہ کی نکاح سے بھی ہیں ازواج مطہرات، اور کنیز بھی ہیں جن سے آئمہ کی اولادیں ہیں۔ جناب ام البنین کنیز نہیں ہیں، آزاد ہیں، اور کسی عام قبیلے سے نہیں ہیں۔ جناب عقیل کو بلا کر مولا نے کہا میرے لیے وہ نسب تلاش کرو جو شجاؤں کا طلب نسب، عرب میں جو شجاؤں کا نسب ہے اس میں نام آتا ہے آپ کے خاندان کا، یعنی عرب کے شناسا شجا قبیلوں میں اور شجا نسب میں جناب فاطمہ کلابیہ، جناب ام البنین۔ اور امام نے انتخاب، باقاعدہ انتخاب کیا ہے آپ کا، معمولی خاتون نہیں ہے، لیکن واقع جب امام نے انتخاب کیا ہے تو آپ نے امیر المومنین کی زوجہ ہونے کا حق ادا کیا، واقع اسے کہتے ہیں حق۔ اولیاء کی اور بھی ازواج ہیں، اور بھی بہت سارے اولیاء کی ازواج ہیں، آپ جا کر کردار دیکھیں، ام البنین جیسا کردار آپ کو تاریخ ملے گا۔ انتخاب امیر المومنین، لیکن جس دن آئیں، آتے ہی حسنین نے ہمیشہ آپ کو ماں کہہ کر پکارا، اور آپ نے ہمیشہ یہ کہا کہ شہزادوں میں تمہاری کنیز ہوں، ماں نہیں ہوں، جو زہرا کو ماں کہتے ہوں میں ان کی کنیز بن سکتی ہوں، ماں نہیں بن سکتی۔ اور اپنی اولاد کو ہمیشہ ہمیشہ جناب ام البنین نے اپنی اولاد کو تربیت کیا دی ہے کہ حسنین کے غلام بن کر رہنا، حسنین کا احترام کرنا، اولاد فاطمہ کا احترام کرنا۔ یہ جو ہم بار بار سنتے ہیں اور ہمیشہ سنتے چلے آئے ہیں، ایک اور واقعہ کہ جناب عباس نے اپنا گھوڑا پانی میں ڈالا اور چلو میں پانی اٹھا کر پھر پھینک دیا، اس کی کئی تفاسیر ہیں، لیکن ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید تاریخ میں حضرت عباس اپنی ماں کی تربیت کا نقش چھوڑنا چاہتے ہیں۔ تاریخ میں، اور آپ کے اشعار بھی ہیں اس مقام پر، کہ آپ تاریخ میں یہ نقش چھوڑنا چاہتے ہیں کہ میری ماں نے میری تربیت ایسی کی ہے کہ جب تک میرا مولا تشنا رہے گا عباس پانی نہیں پی سکتا، جب تک حسین تشنا ہے عباس پر۔ اور جناب ام البنین کو اپنی تربیت پر اتنا بھروسہ تھا کہ جب یہ لوگ مدینہ واپس آئے ہیں اور کربلا کی باتیں شروع ہوئی ہیں، آپ نے سب کو روک کر سب سے پہلے یہ پوچھا، کہا مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ جس وقت حسین علیہ السلام شہید ہوئے عباس زندہ تھا یا نہیں؟ یہ سوال نہیں ہے، یہ جناب ام البنین کو اپنی تربیت پر اعتماد ہے۔ آپ جانتی تھیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ حسین شہید ہو جائیں اور عباس زندہ ہو، آپ جانتی ہیں۔ لہذا عزیزان میں، یہ اتنی متی اولاد جناب ام البنین کی، صرف اطاعت جناب ام البنین نے، اگر اطاعت کو کبھی کسی جگہ مجسم کر کے دکھایا ہے تو ام البنین نے اپنے بیٹے کو عباس بنایا، یہ عباس جناب۔ کتنا مطیع کہ کہیں پر مولا سے سوال نہیں کیا میرے مولا نے کہیں پر بھی. عباس خیمے لگا دو, لگا دیے. سات محرم کو کہا عباس خیمے ہٹا دو, ہٹا دو. شب عاشور کہہ رہے ہیں جاؤ جا کر شمر جیسے ملعون آدمی سے, کہہ رہے کہ ایک شب کی مہلت لے کر آؤ. کہاں شمر جیسا آدمی, کہاں جناب عباس. لیکن جب امام نے کہہ دیا تو عباس اجازت لینے چلے گئے. اتنا مطیع, اتنے مطیع کہ پوری عاشورا ایک ایک کر کے لاشیں اٹھاتے رہے. میں نے نہیں دیکھا تاریخ میں ہر شخص کے بارے میں, ہر شہید کے بارے میں ملتا ہے کہ اس نے آ کر امام سے اذن مانگا, امام نے رد کیا, اس نے دوبارہ آ کے مانگا. واحد حضرت عباس ہے. پوری عاشورا میں مجھے کوئی مقام نہیں ملا کہ جہاں پر آ کر حضرت عباس نے اذن مانگا ہو. نہیں مانگا, اس لیے کہ مطیع ہے, جانتا ہے جب تک ایک بھی آدمی موجود ہے جب میرا مولا چاہے گا مجھے بھیجے گا. جب تک امام نہیں چاہیں گے عباس آ کے سوال نہیں کرے گا. لہذا عزیزوں پورا لشکر شہید ہو گیا, عباس تنہا رہے. اب جب تنہا رہ گئے تو گئے امام کی خدمت میں اور جا کر کہا کیا مولا مجھے اجازت ہے؟ کہا عباس تم ہمارے لشکر کے علمدار ہو. میرے مولا نے دائیں جانب دیکھا, بائیں جانب دیکھ کر کہا مولا وہ لشکر کہاں جس کا عباس ہے؟ وہ لشکر کہاں جس کا عباس علمدار ہے؟ کہا عباس تم میری کمر ہو, عباس تم اب حسین کی قوت کا نام ہو. کہا مولا بچے بہت پیاسے ہیں. کہا عباس بچے بہت پیاسے ہیں, جاؤ پانی لے آؤ. میرا مولا 4000 کا لشکر ہے جس کو توڑ کر میرا مولا مشک سکینہ بھر کر لایا ہے. لیکن جب واپس آیا یہ 4000 40000 میں بدل چکے تھے. پوری فوج کو لگا دیا, کہا پانی خیمہ گاہ تک نہ پہنچنے پا. جناب عباس صرف نیزہ لے کر وارد ہوئے تھے, اب جا رہے ہیں. پورا زور میرا مولا کا یہی ہے کہ جب مولا نے کہا ہے کہ پانی لے آؤ تو یہ مشکیزہ کسی طرح سے خیمہ گاہ تک پہنچ جائے. لیکن جس کو پورے لشکر نے گھیرا ہو اس کے لیے آسان نہیں ہے. میرا مولا پوری کوشش کر رہا ہے, اتنے میں کسی نے چھپ کر وار کیا, میرے مولا کا سیدھا ہاتھ خطا ہو گیا. ہاتھ کا کٹنا تھا, میرے مولا نے کہا انقط واللہ انقط تم یمینی, اگر تم میرا سیدھا ہاتھ کاٹ بھی دو تو میں حسین کی حمایت سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. مشکیزے کو اپنے بائیں ہاتھ میں لیا, اب نیزہ چھوٹ چکا ہے, پھر بھی آگے بڑھ رہے ہیں. ایک اور وار ہوا, میرے مولا کا بایاں بازو بھی قطع ہوا. بازو کا قطع ہونا تھا, جناب عباس نے علم بھی چھوڑ دیا اور مشکیزے کو اپنے دانتوں میں دبا کر خود کو اپنی مشکیز کے اوپر مشک کے اوپر جھکا دیا. تاریخ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میرے مولا نے اپنے آپ کو جھکایا چاروں طرف سے تیر آ کر جناب عباس کے بدن میں پیوست ہونے لگے. راوی کہتے ہیں دور سے جب جناب عباس کی طرف نگاہ کی جاتی تھی تو سوائے تیروں کے کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی, لیکن اس کے باوجود میرا مولا خیموں کی طرف جانا چاہتا ہے, اپنے مولا کو پانی پلانا چاہتا ہے. لیکن عزاداروں ایک تیر آ کر مشک میں لگا, پانی کا بہنا تھا, عباس نے خیموں کی طرف جانا چھوڑ دیا, خیموں کی طرف جانا چھوڑ دیا. اب میرا مولا خیمہ جانا ہی نہیں چاہتا تھا. اتنے میں ایک ظالم کا گرد آ کر لگا پیشانی پر. میرا مولا جب گھوڑے پر سنبھل نہ سکا ایک مرتبہ زمین پر گرا. ارے جس کے ہاتھ نہ تھے اپنے پورے وزن کے ساتھ زمین پر گرا, پشت کے سارے تیر میرے مولا کے بدن کے آر پار ہو گئے. اب تڑپ کر آواز دی علیک من السلام یا ابا عبداللہ. راوی کہتے ہیں اب جو حسین چلے ہاتھ سے کمر کو تھاما ہوا ہے, روتے جاتے ہیں کہتے جاتے ہیں الآن انکسر الظہری, عباس حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے. لیکن جتنی دیر میں میرا مولا پہنچتا, ارے راوی کہتے ہیں چاروں طرف سے ملعونوں نے جمع ہو کر بے دست علمدار پر اپنی تلواروں کو چلانا شروع کر دیا. میرے مولا نے حملہ کیا، یہ ملائین دور گئے، اب جو مولا عباس کے لاش پر پہنچے، دیکھا بھائی کے لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا، ارے یہ واحد لاشا میرا مولا اس لیے نہ لا سکا کہ عباس کے ٹکڑے اتنے تھے کہ حسین جمع نہیں کر سکے، ارے عباس کا علم اٹھایا، روتے ہوئے خیمے کی طرف جا رہے ہیں، ارے بچوں نے دور سے غازی کے علم کو دیکھا تو بچوں کو معلوم تھا کہ عباس پانی لینے گئے، جناب سکینہ نے علم کو دیکھا کہ میرا چچا آ گیا، پانی آ گیا ہوگا، بچے اپنے کوزے لے کر پہنچے، اب جب حسین کو آتے دیکھا خالی علم کے ساتھ آگے، جناب سکینہ کا کوزہ ہاتھ سے گر گیا، آگے بڑی روتے ہوئے امام حسین کے دامن کو تھاما اور دامن کو تھام کر کہا، ارے بابا سکینہ کو پانی نہیں چاہیے، ارے میرا چچا آپ
ولعنت الله على القوم الظالمين وسعى لهم الذين ظلموا من قلب الى قلب بار الله ہمارے اس وقت سر سے عبادت کرنے بار گاہ میں قبول منظور فرما بار الله بحق باب الحوائج حضرت ابو الفضل العباس منتقم کربلا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما بحق حضرت ابو الفضل العباس عزاداری سید الشہداء جہاں جہاں ہو رہی ہے بار الله ان سب کی حفاظت فرما عزاداروں کی پریشانیوں مشکلات کو دور فرما بیماروں کو شفا کاملا عاجلہ عنایت فرما بار الہ جتنے ہمارے بے گناہ اسیر ہیں جلد از جلد رہائی عنایت فرما جہاں جہاں مومنین باطل سے بشر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما بالخصوص یمن اور شام کے مومنین کی مدد فرما فلسطین و میانمار کے مسلمانوں کی مدد فرما بار الہ بحق حضرت ابو الفضل العباس جتنی بھی دشمن قوتیں ہیں سب کو نیست و نابود فرما بار الہ بحق حضرت ابو الفضل العباس تمام علماء مراجع اعظم بالخصوص رہبر انقلاب انقلاب اسلامی حزب اللہ حزب اللہ کی رہبریت انصار اللہ انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما بار الہ بحق حضرت ابو الفضل العباس ہم سب کو امام کے اعمال و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین